कलमा इतना कीमती है, ये कीमती कलमा और कीमती ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। हमने अल्लाह से दरख्वास्त नहीं की थी, हमारे माँ बाप ने दरख्वास्त नहीं की थी, अल्लाह ने अपने फजल से अपने कर्म से इतना कीमती सरमाया हमें अता फरमाया। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह से इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाया। ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलमा को हयात के भी एक तराजू में रखेंगे और ये पहाड़ ये सड़क और ये पूरी दुनिया को एक पर्दे में रखेंगे तो इस कलमा का वजन इन सारी चीजों से बढ़ जाएगा। इतना भारी है ये कलमा, इतना वजनी है ये कलमा। अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमावे और इस कलमा की कीमत हमारे दिलों में अंदर होता है। इसलिए फरमाया जब बच्चा पैदा हो और जब बच्चा इतना बड़ा हो कि वो बोल सके तो वरना सबसे पहले उसको कलमा पढ़ाओ, कलमा सिखाओ। और जब इंसान की मौत आ रही हो तो मौत के वक्त रुमा इसको कलमा की तरकीब करो। जब बच्चा बोलने की इस्तेमाल और ताकत हो तो सबसे पहला बोल उसकी जुबान से अल्लाह का नाम हो और ये पाक कलमा उसकी जुबान पर जाती हो। जब दुनिया से जा रहा हो तो कलमा पढ़ता हुआ जा रहा हो। ये कलमा दिलों में उतरेगा तो अपना असर दिखाता है। अगर सिर्फ जबान पर हो तब भी ये कलमा का दफा और फायदा आदमी को मिलता है, लेकिन उसका असर जो है वो उस वक्त जाहिर होता है जब से कलमा दिल के अंदर उतर जाए। ईमान के बढ़ाने की मेहनत जब की जाती है तो ये कलमा दिल के अंदर उतरता है। जुबान पर हो तो इसकी तासीर जाहिर नहीं होती। अल्लाह वाले ने तोता पाला था और उसको सिखाया था, जब भी कोई इंसान कलमान आता तो वो तोता कलमा पढ़ता था, सिखाया था उसको। एक मरतबा वो अल्लाह वाले बैठे हुए थे और बिजली आई और बिजली ने तोते को पकड़ा तो वो तोता कलमा भूल गया और कहते करने लगा अपनी असली जो बोली थी वो बोली उसकी जुबान से जाहिर हुई, इसलिए कि उसको कलमा फकत रखाया गया था, उस तोते के दिल के अंदर कलमा नहीं था। ये भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो अल्लाह वाले रोने लगे। उनके मुरीदों ने हजरत से कहा कि हजरत एक तोते के मरने पर आप रो रहे हैं, ऐसे हम हजारों तोते आपको अदा कर देंगे। अल्लाह वालों ने कहा कि भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये तोता मर गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ये कलमा जो अल्लाह ने हमें दिया है वो कलमा हमारी जुबानों पर हो और दिल में न उतरा हो, और जब मौत का झटका आवे तो हमारी जुबान से कलमा जारी न हो, बल्कि दुनिया 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 जो कर रहे हैं दुनिया दुनिया पर बसते बसते हम दुनिया से चले जावे, इसकी वजह से मौत में रो रहा हो कि ये कलमा हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। हकीकत है भाई बुजुर्गों, अल्लाह ने एक मेहनत हमें अता फरमाई है, ये मेहनत इस ईमान को इस कलमे को दिलों के अंदर उतारने की मेहनत है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें दो यकीन सिखाए गए हैं, اور ہر ایمان والے کو موت سے پہلے پہلے تو یقین دلوں کے اندر اتارنا ہے. کائنات میں پھیلی ہوئی ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہی, ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر یہ یقین بن جائے اور یہ یقین اندر رچ بس جائے, یہ یقین اندر ابھر جائے, ان ساری چیزیں نفع اور نقصان دینے میں اللہ کی محتاج. کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے, کوئی شفا دینے والا نہیں ہے, کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, کوئی کام بنانے والا نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے اللہ جو سارے کام بناتے ہیں, سارے نظام چلاتے ہیں. اللہ ہی ہے جو چلاتے ہیں, چلاتے ہیں, چلاتے ہیں. اللہ ہی نے کائنات کا پورا نظام ایسا بنایا ہے کہ اپنے بندے اور بندیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. رات میں ہم سب سو گئے تھے, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی. اگر اللہ رات نہ بناتے تو ہم تو پریشان ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے نفے کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے رات بنائی تاکہ ہم رات میں آرام کریں. اللہ نے دین بنایا, سورج نکل گیا اب دین بن گیا. بھائیو بزرگوں دوستوں, اللہ نے دین اس لیے بنایا کہ ہم اپنے معاش اور اپنی روزی کے اسباب کے اندر جا کر کے ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہم اس میں محنت کریں اور ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ اس میں سے ہمیں روزی عطا فرمائیں گے, اللہ ہی عطا فرمائیں گے. لیکن اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ ان اسباب میں اللہ نے ہم کو لگا رکھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرمائے. دن کس لیے بنایا اور رات سونے کے لیے بنایا. تو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز محتاج ہے نفع اور نقصان دینے میں. اس کی اللہ کی محتاج ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اور اللہ نفع اور نقصان دینے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے, چیزوں کے محتاج نہیں ہے. روزی دینے میں اللہ چیزوں کے محتاج نہیں ہے, نفع دینے میں اللہ چیزوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے جو نفع کی شکل میں نقصان دے دے. اللہ وہ ذات ہے کہ جو نقصان کی چیز میں نفع دے دے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. کلمہ کے اندر یہی بات سکھائی گئی ہے, سمجھائی گئی ہے. چھوٹا سا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ, چھوٹا سا کلمہ ہے. لیکن بھائی بزرگوں, اس کے اندر اللہ تبارک نے پوری ساری چیزوں کو سمو لیا ہے. ایک یوز کلمہ کا لا الہ الا اللہ ہے, ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے کہ اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے. ہماری نظر, ہماری زور, ہماری فکر اللہ کی طرف ہو اور یہ محنت سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنی ذات سے اور اپنے پاس جو اسباب ہے, میری دکان, میرا کھیت, میرے جانور, میرا میرا میرا, جو میرا میرا ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ہے, یہاں تک کہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ بھائی یہ میرے سے ہوتا ہے, دکان میں چلاتا ہوں, کھیتی میں کرتا ہوں, جو مین ہے وہ اپنی ذات کی بھی نبی اپنے اسباب کی بھی نبی اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے ان کی بھی نبی کسی سے کچھ نہیں ہوگا میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے یہ ایمان اور یہ یقین سیکھنے کی چیز ہے اور دوسرا جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں دنیا میں بہت سے طریقے ہیں ان سارے طریقوں سے کامیابی نہیں مل سکتی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے جینے کا طریقہ کھانے کا طریقہ پینے کا طریقہ شادی کرنے کا طریقہ کمانے کا طریقہ دنیا میں جب سے آدمی ہو ہی سنبھالتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک جو مسائل آدمی کے سامنے آتے ہیں جو زندگی گزارنے میں جو طریقے انسان کرتا ہے ان ساری چیزوں میں آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز کے طریقے بتلائے ہیں جہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کھانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے پینے کا طریقہ بھی بتلایا ہے ساری چیزوں کے طریقے بھائی بزرگوں دوستوں ہمارے نبی نے ہم کو بتلائے ہیں چہرہ کیسے بنانا کپڑے کیسے پہننا کھانا کیسے کھانا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیسے ملے گا فرمایا السلام علیکم کہے گا اور مسلمان کہے گا جب ایمان والا ایمان والے سے ملتا ہے اور سلام کر کے جب مسافہ کرتا ہے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ یا پھر اللہ لنا ولکم جب کہے گا اور سلام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے ہاتھ کے الگ کرنے سے پہلے اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو ہر چیز کے ہمارے نبی نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں ایسا اچھا طریقہ کہ ہر طریقے میں نفع ہی نفع ہے ایسا طریقہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں بھائی بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے کامیابی عطا فرمائی ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے دنیا میں اور طریقے جو ہیں ان طریقوں کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا تو پریشانیاں آئے گی ناکامی آئے گی اور انسان پریشان ہو جائے گا آپ دیکھیں شادیوں میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر شادیاں کی جاتی ہیں تو بھائی بزرگوں کو دوستوں اس میں دنیا بھر کی پریشانیاں آدمی کو بھگتنا پڑتی ہے شادی میں کیا فرمایا کہ برکت والی شادی وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو وہ برکت والی شادی ہے نکاح برکت والا وہ ہے کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچہ کیا جائے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں نکاح کیے اور آپ کے صحابہ نے جو نکاح کیے ایسے نکاح کیے کہ جس میں کوئی خرچہ ہی نہیں تھا نکاح میں دو چیزیں ہیں دو چیزیں ایک تو مہر ہے کہ مرد کو کس نے نکاح کیا عورت سے اس کو مہر کہنا ہے، مہر کا معمولی خرچہ ہے، اور دوسرے شادی کے بعد وہی مہر مختصر کیا جائے۔ اس لیے کہ اس نے کنسرشن فرمایا کہ اگر نکاح کے بعد وہی مہر میری سنت ہے، چاہے ایک ہی بکری سے ہو، ایک پکڑا جمع کر کے چند لوگوں کو کھلا دے سنت کی نیت سے، ہاں یہ وہی ماں ہوگا۔ دو خرچے ہیں فقط، اور کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جب اس سنت کے مطابق کوئی نکاح کرے گا اپنے بیٹے بیٹی کا، تو بھائی بزرگوں دوستوں ساری پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما کر اس نکاح میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ میاں بیوی میں سکون بھی آئے گا اور میاں بیوی میں محبتیں بھی آئے گی۔ اس لیے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے اور نکاح آپس میں محبتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان سے مل جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے، ایک گھرانہ دوسرے گھرانے سے مل جاتا ہے اور ان میں محبتیں آتی ہیں، لڑکی کہاں کی، گھر کا کہاں کا، لیکن ایجاب اور قبول کی وجہ سے ایسی محبتیں اللہ پیدا فرماتے ہیں کہ ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ ہے، ایک کا سکھ دوسرے کا سکھ ہے۔ مرد اگر کوئی پریشانی میں تو عورت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور عورت کوئی پریشانی میں تو مرد اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے وجہ سے اللہ نے دونوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں، خرچے نکاح میں اور شادی میں ہے ہی نہیں، یہ تو شادی ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں جو فرمایا کہ نبی کے طریقے سے ہمیں کامیابی ملے گی اور نبی کے طریقے سے ہر گھر کے زندگی گزاریں گے تو پریشانیاں آئے گی، پریشانیاں۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین اتر جاوے اور بیٹھ جاوے، اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے ایمان کو سیکھا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال تک صحابہ کو ایمان ہی سکھایا تھا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کر کے بتایا، جنگل میں صحابہ گئے اور ایک آواز لگائی گئی جنگل کے درندوں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس اعلان کے بعد اگر یہاں کوئی رہے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ اعلان کیا تو جنگل میں سے بھائی بزرگوں کو دوستوں سارے درندے جنگل سے جنگل کی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلے گئے۔ دریا سامنے ہے، صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدین کا لشکر جب جا رہا تھا، سامنے دریا آ گیا، کہاں یہ یقین بنا ہوا تھا کہ اس دریا میں، اس پانی میں ڈوبنے کی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے سارے اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیے۔ 10,000 کا مجمع، 10,000 کا لشکر اس دریا میں سے آبیت کے ساتھ کسی ایک چیز کے نقصان کیے بغیر دریا کو پار کر کے اس طرف چلے گئے۔ اللہ نے آبیت کے ساتھ دریا میں سے پار کر دیا، اللہ ہی کرنے والے۔ یہ یقین صحابہ کا بنا ہوا تھا۔ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دعوت کی محنت جو ہے، یہ دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ دن بدن ہمارے دل کا تعلق چیزوں سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر، اپنی دکانوں سے، اپنی کھیتیوں سے ہٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے ہمارا دل۔ اس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. جب ایمان بن جائے گا, جب دلوں کا رخ صحیح ہو جائے گا, دل بن جائیں گے, تو پھر ایک بھی اللہ کا حکم آدمی سے نہیں چھوٹے گا. پھر اللہ کے حکم کے مطابق آدمی زندگی گزارے گا. حالات موافق ہو, حالات ناموافق ہو, غربت ہو, پریشانیاں ہو, بیماریاں ہو, تب بھی ہر حال میں آدمی اللہ کا حکم پورا کرے گا جبکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو گیا ہو. اللہ کا حکم نہیں توڑے گا. 11 سال تک ایمان ہی ایمان اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, یہ دلوں کے اندر بٹھایا گیا. اس کے بعد نماز کا حکم آیا, نماز جو فرض ہوئی اس کے بعد ہوئی. جب دل صحیح تھا, ایمان صحیح بن گیا تھا, تو پھر جب نماز آئی, 5 وقت کی نماز کا حکم, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے بھی یہ نماز کا توحفہ عطا فرمایا. ایمان بنا ہوا تھا, یقین صحیح بن گیا تھا, تو پھر نماز پوری پوری اپنی پوری حقیقت کے ساتھ صحابہ کی زندگی میں آ گئی. کوئی بچہ, کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی بوڑھا نماز سے غافل نہیں تھا. 100% مجمع نماز کا پابند تھا اور مسجدوں میں آ کر کے نماز ادا کر رہا تھا, اس لیے کہ دل کا رخ صحیح تھا, دل صحیح بن گیا تھا. یہاں تک کہ منافق جن کے دلوں میں بیماری تھی, جن کے دل نہیں بنے ہوئے تھے, جو دل سے اللہ کو نہیں مانتے تھے, ایسے منافق بھی مسجد میں آ کر کے سبو میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ماحول اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا تھا ایمان کے بننے کے بعد. کوئی ایک آدمی بھی نماز سے غافل نہیں تھا. اس لیے کہ ایمان بنا ہوا تھا. اور بھائیوں بزرگوں دوستو, اللہ کے احکام میں سب سے محکم کی شان حکم اور سب سے پیارا حکم جو ہے وہ نماز ہے. نماز نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں پورا جسم, پوری باڈی استعمال ہوتی ہے. نماز میں 4 ارکان مین ہیں, قیام ہے, نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے, قیام ہے, اور نماز میں آدمی رکوع کرتا ہے تو رکوع ہے, اور نماز میں رکوع کے بعد آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدے دو ہے, اور آدمی قعدہ کرتا ہے. تو قیام, رکوع, سجدہ اور قاعدہ, اس میں التحیات پڑھتا ہے. یہ نماز کی 4 شکلیں اور 4 حیرتیں ہیں, اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہے نماز کی یہ حیرت اور شکل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ایسے بنائے ہیں, لاکھوں فرشتے اللہ نے ایسے بنائے پیدا کیے ہیں, کہ جو پیدا ہونے کے بعد قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام میں رہیں گے. تو نماز کے اندر کی قیام کی حالت اللہ کو پسند ہے, اس لیے اللہ نے فرشتے ایسے بنائے کہ جو قیامت تک قیام میں رہیں گے. کچھ فرشتوں کو اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ جو پیدا ہونے کے بعد رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے, اس لیے کہ اللہ کو رکوع کی حالت بہت زیادہ پسند ہے. اور پھر اللہ نے کچھ فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پیدا کیا اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے, اور کچھ فرشتوں کو اللہ نے کاجے میں بٹھا دیا ہے اور قیامت تک کاجے میں رہیں گے. تو جب اللہ کا بندہ نماز میں جب آدمی میں شامل ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو کبھی قیام کرے گا تو ان فرشتوں کے ساتھ اس کی نسبتوں کی جو فرشتے قیام میں ہے, جب رکوع کرے گا تو ان فرشتوں کے ساتھ اس کی نسبتوں کی جو رکوع میں ہے, جب یہ سجدے میں جائے گا اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکے گا تو ان فرشتوں کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی جو رکوع جو سجدے میں ہے. اور جب یہ قاعدے میں بیٹھے گا تجزیہ کرنے کے لیے تو بھائیوں جو قدرت ہو ان فرشتوں کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی جن فرشتوں کو اللہ نے قاعدے میں بٹھا دیا ہے. گویا اللہ کو نماز کے اندر قیام بہت پسند ہے کہ جس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, اور نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ کو رکوع بہت پسند ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کو قعدہ بہت پسند ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حیرت میں اور اس حالت میں اللہ کو فرشتوں کو پیدا فرما کر نماز کی شکل میں بٹھا دیا. بلکہ اگر غور کرے سوچے تو ان چار حالتوں میں ساری دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب غور کرو کہ جتنے درخت کھڑے ہیں ان سارے درختوں کو اللہ نے قیام کی شکل میں پیدا کیا ہے. جب سے یہ پودا نکلا, یہ درخت نکلا, اس وقت سے لے کر اس درخت کے ختم ہونے تک یہ قیام کی حالت میں ہی رہے گا. جتنے چوپائے ہیں چار پیر والے جانور جو ہے, انسانی جانوروں کو آپ دیکھو جو سب ملکوں کی حالت میں ہے. اللہ نے کائنات کی جنوں کو چار شکلوں میں پیدا فرمایا, یا تو یہ قیام کی حالت میں ہوگی, یا تو یہ رکوع کی حالت میں ہوگی, یا تو یہ سجدے کی حالت میں. کیڑے مکوڑے سانپ بچھو یہ دیکھو جو زمین پر بیٹھ کر کے چلتے ہیں, ان ساری مخلوق کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا. یہ پہاڑوں کو دیکھو, یہ مکانوں کو دیکھو, ان ساری چیزوں کو اللہ نے قعدے کی حالت میں پیدا فرمایا. چار ہی شکلیں ہیں اور چار ہی طریقے ہیں کہ ان طریقوں پر کائنات کی چیزوں کو پیدا فرمایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قاعدے کی حالت میں ہیں. ان چار کے علاوہ اور پانچویں شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی. انسان کبھی کھڑا ہوتا ہے, انسان کبھی جھکتا ہے, انسان کبھی زمین پر بیٹھتا ہے. تو بھائی اردو کو دوستوں, ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چار شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں پیدا فرمایا, اس لیے کہ نماز اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسندیدہ عمل ہے یہ نماز. اسی لیے نماز کے بارے میں بہت بڑے فضائل ہیں. جس نے نماز کا اہتمام کیا, جس نے نماز کو قائم کیا, اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے نماز چھوڑ دی, نماز کو اٹھا دیا, فرمایا اس نے دین کو برباد کر دیا, دین کو اٹھا دیا. نماز کے بڑے بڑے فضائل ہیں بھائیوں بزرگوں دوستوں. فرمایا جس نے پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کیا, پابندی کی, پانچ طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا احترام فرماتے ہیں, پانچ انعام عطا فرماتے ہیں, بڑے بڑے انعام. نماز کے اہتمام پر اللہ روزی برکت والی عطا فرماتے ہیں, روزی سکون والی عطا فرماتے ہیں. روزی تو ہر ایک کو ملتی ہے, لیکن وہ روزی جو برکت والی ہو, وہ روزی جو سکون دینے والی ہو, ایسی سکون دینے والی روزی اللہ نماز کی بدولت عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں انسان کے لیے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. یہ تو مسئلہ اللہ نماز کو آسان کر دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ بھائیوں بزرگوں دوستو, انسان کے مرنے کے بعد قبر کا مسئلہ ہے, تو قبر کا مسئلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پر آسان کر دیتے ہیں. بڑا مسئلہ ہے قبر کا بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے یا کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تھا, تو ان کو اپنی قبر یاد آ جاتی تھی اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی تھی, اور یوں فرماتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے, جو یہاں سے نجات پا گیا وہ ساری منزلوں میں نجات پاتا چلا جائے گا, اور جو انسان قبر میں پھنس گیا ساری منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. بھائی بزرگ دوستوں, مرنا تو ہے ہی, موت تو آنی ہے, اور ہر ایک کو قبر میں جانا ہے, برزخ میں ہر ایک کو جانا ہے. آدمی کو چاہے دفن کیا جائے, چاہے جلا دیا جائے, چاہے دریا میں ڈبو دیا جائے, چاہے جس کو چلن پلن کھا جائے, لیکن بھائیوں بزرگوں دوستوں, سب کو کسی کو اپنی قبروں سے, کسی کو راک میں سے اس کے ذرات کو جمع کر کے, ہر جگہ سے انسانوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لیں گے. ایسا نہیں کہ آدمی مر گیا, مٹی ہو گیا, کچھ نہیں. بھائی جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے, ان سب کو اپنی اپنی جگہ کے ساتھ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے, اور ہر ایک سے اللہ حساب لیں گے. اللہ کے لیے یہ آسان ہے. جو اللہ انسان کو ناپاک قطرے سے, پانی کے قطرے سے ایسا وجود بخشتا ہو اور بخشا ہو, وہ اللہ پھر اس انسان کو جو بنا ہوا تھا انسان, اس کی ساری ذرات کو جمع کر کے اس کو پھر نہیں کھڑا کر سکتا. نہیں تھا انسان, اس کو اللہ نے پیدا کیا بنایا, تو وہ اللہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد پھر زندہ ہو, کیا یہ اللہ کے لیے آسان نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ اس کو جیسے ایک انسان کسی کا فوٹو یا کسی کی کوئی شکل یا کسی کی کوئی مورتی بنا دے, اس کے لیے شروع میں بنانا مشکل ہے, کوئی سیمپل نہ ہو, بغیر سیمپل کے کسی کا فوٹو یا کسی چیز کا فوٹو بنانا آدمی کے لیے مشکل ہے. اس چیز سے कि जो बनी हुई चीज का भी उसका सैंपल बना रहे, किसी चीज की डाई बनी हुई हो तो उस डाई में से फोटो और उसकी शक्ल निकालना ये आसान है, और बगैर डाई के और बगैर उसके नमूने के किसी चीज को बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो भाई मुझे तो दोस्तों बगैर सैंपल के बगैर डाई के हमको अल्लाह ने बनाया हमारा वजूद बख्शा, तो फिर हमारे मर जाने के बाद फिर अल्लाह को हमें जिंदा करना, ये तो अल्लाह के लिए मुझसे ज्यादा आसान है। और अल्लाह करेंगे, अल्लाह करेंगे भाई वजूद। मुसलमान का यह अकीदा है कि मरने के बाद आदमी खत्म नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह उसको दूसरी जिंदगी देंगे, और वो दूसरी जिंदगी ऐसी होगी कि उसके बाद फिर मौत नहीं आएगी, फिर वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर जन्नत में चला गया तो जन्नत में हमेशा रहेगा, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर जहन्नम में चला गया तो हमेशा अजाब में रहेगा। भाइयों बुजुर्गों को दोस्तों नमाज बड़ी अहम इबादत है, इसीलिए फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जावे तो उसको नमाज सिखाओ, नमाज की नमाज का कहो कि बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो। और जब 10 साल की उम्र हो जावे तो ऐसी कड़क नजर रखो कि उसकी एक नमाज जाय न हो, और अगर नमाज में सुस्ती करे तो ये हुक्म है कि उसको तंबी करके मार करके उसको नमाज का आदि बनाओ, आदि बनाओ, आदि बनाओ। क्यों? कि जब ये 10 साल की उम्र में नमाज का आदि बन जाएगा और नमाज पढ़ने वाला बन जाएगा तो ये 14-15 साल में जब बालिग होगा तो नमाज का पाबंद बन गया है, नमाज का आदि बन गया है, तो अब बालिग होने के बाद उस पर नमाज फर्ज हो गई तो अब पाबंद है नमाज का, तो बालिग होने के बाद एक नमाज उसकी जाय नहीं होगी, कज़ा नहीं होगी, एक एक नमाज के छोड़ने पर और एक नमाज के कज़ा करने पर 2,88,00,000 बरस को जहन्नम में जलने की वही बयान फरमाई है। इसीलिए ये फरमाया कि आज बच्चे को 10 साल की उम्र से ही उसको पाबंद बनाओ नमाज का, ताकि इस वही से उसकी हिफाजत हो जाए। इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों नमाज सीखनी चाहिए, नमाज सीखनी चाहिए। और तीसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला कि भाई मैदान-ए-महशर में आदमी का हिसाब किताब होगा, जो नमाजी होंगे जो इसके पाबंद होंगे अल्लाह हिसाब आसान कर देंगे, आसान, तो इसको कोई खौफ नहीं होगा, उसको वो कोई गमगीन नहीं होगा, इसलिए तो उसका हिसाब क्लियर है। जिसका हिसाब नमाज का बेहतर निकला और जो कामयाब हो गया हिसाब देने में नमाज का, वो सारे हिसाब देने में सारी चीजों में हिसाब आसानी से दे देगा, और जिसका हिसाब सख्ती से दिया गया और जो नमाज के हिसाब में पकड़ा गया वो सारे हिसाब में वो पकड़ा जाएगा। इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों नमाज के इमाम पर इतना बड़ा मसला हिसाब किताब का अल्लाह आसान कर देंगे। नमाज के मसले पर और आदमी को कुल सरात पर तो गुजरना ही गुजरना है, वही मिनकुम इल्ला वाहिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मकदिया, कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसको पूरी तरह से गुजारा न गया, 15 साल का रास्ता है, 500 साल चढ़ने का, 500 साल सीधा चढ़ने का, 500 साल नीचे उतरने का एक पुल है जिस पुल पर हर ईमान वाले को गुजरना है, और उस پل پر سے گزر کر کے آدمی جنت میں جائے گا. جو بال سے بارش تلوار سے تیز ہے ایسا راستہ بھائی مجھے کو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے پار کرا دیں گے, آسانی سے گزروا دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. نماز کے اہتمام پر, یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے, اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ اپنا قیمتی سر باڈی میں سب سے قیمتی عضو جو ہے, قیمتی چیز جو ہے وہ آدمی کا سر ہے, اور سر میں بھی یہ پیشانی سب سے زیادہ قیمتی ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے پیشانی رکھتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. دیکھو جی میرا بندہ میرے سامنے پیشانی رکھ رہا ہے, اللہ اس کے سارے مسائل آسان کر دیتے ہیں. کسی کے سامنے ایمان والے کو سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے, یہ سب اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہے. کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکے گا, اللہ کے لیے ہے یہ سر. اس لیے بھائی مجھے بتا دو, نماز اہم عبادت ہے, اس کا ماحول اپنے گھروں میں بنانا چاہیے. ہمیں بھی نوافل گھر میں پڑھنا چاہیے, ہماری مستورات کے لیے بھی گھر کے ایک کونے میں جو نماز کے لیے خاص کیا ہوا ہو وہاں نماز ادا کرنی چاہیے. گھر میں نماز کا ماحول اگر ہم بنائیں گے تو ہر ایک کو نماز پڑھنا آسان ہوگا, اور اگر گھر میں ماحول نہیں ہوگا نماز کا تو بھائی بزرگوں دوستوں آدمی کے لیے نماز پر جمنا مشکل ہو جائے گا. نماز قضا ہو جائے گی, اور جب ایک نماز قضا ہوتی ہے اور اس کو قضا نہیں کرتا تو پھر آئی طرح کا دوسری نماز کی پھر نماز میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو کہ زندگی میں ایک نماز بھی ہمارے دل میں قضا نہ ہو. پھر دیکھو دنیا میں کیسی راحت آتی ہے, پھر دیکھو دنیا میں کیسا سکون آتا ہے. ایسی نماز بنانے کے لیے ہمیں اس کے مسائل اس کے فضائل سیکھنا پڑے گا. نماز سیکھے بغیر صحیح نہیں ہوتی. نماز میں کچھ فرائض ہے, نماز میں کچھ واجبات ہے, نماز میں کچھ سنتیں ہیں, نماز میں کچھ آداب ہے. ان ساری چیزوں کو سیکھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری صحیح, اور نماز یہاں سے چڑھ کر کے عرش کے سامنے جائے گی اور اللہ اس کو ہماری نماز کو قبول کروا دیں گے. اور اگر ہم نماز کو دکھا دیتی پڑی تو پھر وہ نماز صحیح نہیں ہوگی, اللہ اس کو قبول نہیں کرتے جو بے رسی کے جہالت کے ساتھ پڑھی جائے. اس لیے اس کا اتنا علم آدمی کو جاننا ضروری ہے. مدینہ پاک میں وہی آدمی تجارت کر سکتا تھا جو تجارت کے مسائل جانتا ہو. جس کو جو دھندا کرنا ہو, جس کو جو کام کرنا ہو, اس کو اس لائن کا علم جاننا فرض ہے. اور اس لیے مدینہ پاک میں ہر ایک سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم یہ کاروبار کر رہے ہو تو اس کا علم جانتے ہو, اس کے مسائل جانتے ہو, پیسے بھی لینا دینا کیسے, کوئی کھیتی کر رہا ہو تو اس کو پوچھا جاتا تھا کہ کھیتی اسلامی طریقے پر کیسے کی جاتی ہو, اس کے مسائل جانتے ہو. अगर जानता होता तो उसका लाइसेंस बाकी रखा जाता, और अगर नहीं जानता तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको उस लाइन का इल्म सीखने के लिए भेजा जाता था कि भाई पहले उसका इल्म सीखो उसके बाद फिर कारोबार करो, पहले खेती का इल्म सीखो उसके बाद खेती करो, जिसको जो काम करना है पहले उसका इल्म सीखो उसके बाद फिर वो करो। इस्लाम का निजाम है, इस्लाम का तरीका है, हर आदमी जो काम करना चाहे उस लाइन के अलम सीख करके उसके तरीके सीख करके करेगा तो सही चलेगा, और अगर ऐसे ही जहानत के साथ करेगा तो फिर दुनिया में जहानत फैलेगी। इसलिए जहां की अनिल्म के बजाई बयान फरमाए, एक आदमी इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकलता है तो सारी चीजें चुन लिया, करीन परीन और फिर उसके लिए मकबूल की दुआ करती है, उसके बड़े बधाई है, और फरिश्ते जैसी मखलूक दुरानी उसके पैरों के नीचे पर बिछाती है। इसलिए भाइयों बुजुर्गो दोस्तों, हर चीज का हर चीज के मसाइल आदमी को सीखना जरूरी है, बाद मतबा फर्ज हो जाता है। लोगों की जिंदगी सही बनेगी, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी बनेगी, और अगर अपनी बगैर सीखे करेगा तो फिर अपनी तरतीब से करेगा, जहालत से करेगा तो आदमी और दिन ब दिन गुमराही की तरफ जाएगा, बेदीनी की तरफ जाएगा। इसलिए फरमाया इल्म सीखना इतना जरूरी है, फर्ज है, कि जो 24 घंटे में आने वाले जो चीजें हैं वो सारी चीजें आदमी की जरूरी हो। और भाइयों बुजुर्गो दोस्तों, दुनिया में रहते हैं, हर एक के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, महरम रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, करीब के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, हर एक के हुकूक है। कामयाब इंसान वो है कि जिसकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, बल्कि कामयाब इंसान वो है, भला इंसान वो है कि जिसकी जात से हर एक को राहत पहुंचे, हर एक को राहत पहुंचे, फायदा पहुंचे, हम किसी को तकलीफ देने वाले न बने, हर एक को राहत पहुंचाने वाले न बने। ऐसी जिंदगी जिए, ऐसी जिंदगी जीने के लिए भाई उद्योग दोस्तों हमें हमारी जात में अखलाक पैदा करने पड़ेंगे, अखलाक वाली जिंदगी। हमारे नबी शासन सबसे ज्यादा पाप अखलाक थे, अनेक को दुआ देते थे, अनेक को राहत पहुंचाते थे, दुश्मनों को भी अल्लाह के प्यारे नबी शासन राहत पहुंचाते थे। को हुजूर अकरम से कोई शिकवा कोई तकलीफ नहीं थी। वो बुरी औरत का वाकया है, वो बुरी औरत अपना सामान बांध करके दूसरी जगह मुंतकिल हो रही थी, इस वजह से कि उसको भड़काया गया था, उसका जहन खराब किया गया था कि मक्का में मोहम्मद नामी एक शख्स है जो बाप बेटे के अंदर जुदाई करा देता है, खानदान को खानदान से जुदा कर देता है, ऐसा जहन उसका बिगाड़ा था और ऐसा उसको बनाया था कि वो कि भाई इससे बेहतर है कि मैं यहां से डीजीएफ करके दूसरी जगह चली जाऊं। सामान बांध करके बेटे की बेटी थी, हमारे निशा धन का गुजर वहां से हुआ, क्यों बुरी अम्मी यहां बैठे हो, कहा مجھے مزدور کی ضرورت ہے یہ سامان اٹھا کر کے مجھے وہاں تک پہنچا دے, سامی میں اٹھا لیتا ہوں. اٹھا دیا اور وہاں پہنچا دیا, کہا بھاڑا کا نہیں, بھاڑا نہیں چاہیے. ہاں کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اخلاق پر وہ بوڑھی عورت کلمہ کر لیتی ہے. ہماری عمر تو یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے. سب سے بڑا انسان وہ ہے, سب سے بڑا انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو, سب سے بڑا انسان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کی آنکھ سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے, نہ کسی کو آنکھ سے تکلیف پہنچا لے, نہ کسی کان کسی کو کان سے تکلیف پہنچا لے. اس لیے فرمایا غیبت کرنا حرام ہے, کسی کو بری نظر سے دیکھنا حرام ہے حرام, کسی کو گالی دینا, کسی کو برا بھلا کہنا, یہ زبان کی برائی ہے. کان ہر زبان کی برائی سے, ہر آنکھ کی برائی سے اور ہر کان کی برائی سے بچنا اور ان اعضاء کو ایسے استعمال کرنا کہ دوسروں پر آنت ہو, انہیں اخلاق. تو یہ جو سیکھنے سے آدمی کے اندر آتے ہیں, سیکھے گا تو اخلاق اچھے بنیں گے, سیکھے گا تو ایسے اخلاق بنیں گے کہ ہر ایک ہم سے محبت کرے گا. آج تو بھاگی بھولی کو دوستو ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں, ہم نیچے اتنے اتر گئے ہیں کہ ہمارے گھر کی فیملی بھی ایک دوسرے سے پریشان ہے, پریشان. بیوی مرد سے پریشان ہے, مرد بیوی سے پریشان, بیٹا ماں باپ سے اور ماں باپ بیٹے سے, گھر کی فیملی بھی جڑی ہوئی نہیں ہے. اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں اخلاق سیکھنا آدمی کے لیے ضروری ہے. یہ سارا کب ہوگا؟ ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں, موت کے قریب ہو رہے ہیں. اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی تھی کہ ہم محنت کر کے ایمان بنا رہے ہیں, نماز اعمال عبادت بنا رہے. اللہ نے یہ زندگی اس کے لیے دی کہ ہم اپنے اخلاق بنا رہے, ہم اپنے دلوں کو درست کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارا مال ہماری جان. اللہ نے ہر ایک کو مال جان دیا ہے, اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے, اس کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمارا مال صحیح لگے, ہماری جان صحیح لگے, ہماری صلاحیتیں صحیح استعمال ہو, تو یہ سارے اعمال صحیح ہوں گے ہمارے اور ہم بہتر بننا شروع ہوں گے, ہم اللہ کے نیک بندے بننا شروع ہوں گے. اور بھائیوں بزرگوں دوستوں ہماری موت ایسی حالت میں ہوگی کہ دنیا والے بھی ہم سے راضی ہوں گے اور مالک ہمارا ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا اور دنیا میں آنا ہمارا حصول ہوگا. اس لیے بھائی مال دنیا پر لگانے کی چیز نہیں ہے, اپنا پوری زندگی پوری جان دنیا پر لگانے کی چیز نہیں ہے. تھوڑا مال دنیا پر لگے, باقی مال دین کے لیے لگے, دین سیکھنے کے لیے لگے. پوری جان دنیا پر لگانے کا نہیں ہے, تھوڑی جان دنیا پر لگے, باقی دین سیکھنے کے لیے لگے. اس لیے دعوت کی محنت بہت ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے, یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ماں باپ سمجھا رہے کہ بیٹا یہ اچھا ہے, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمارا قصور ہے, ہمارے ماں باپ کا تھوڑا قصور ہے. وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا بیٹا تو بیٹے کا قصور ہے, ماں باپ کا قصور نہیں ہے. اور یہ مجھے تو جب تک اللہ نے اور اللہ کے بیچ آشرم میں ہمیں جو فرمایا کہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے دین سیکھنے کے لیے اور ہمارا مال دین سیکھنے کے لیے ہم لگا دیں ہماری سمجھ میں نہ آئے اور نہ نکلے تو یہ ہمارا قصور ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا قصور نہیں. اس لیے بھائی بزرگ دوستو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے. جب زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ ہمارا نفع ہوگا, ہماری گھر کی زمینی کا نفع ہوگا اور ہزاروں انسانوں کا نفع ہوگا. ہماری محنت سے ہماری قربانی سے جو نفع ہوگا آپ کے حق میں ہمارے کام آئے گا بھائی بزرگ دوستو. ورنہ یہ دنیا پر مال لگا دنیا پر جان لگی تو ہم صحیح انسان نہیں بن سکتے بھائی بزرگ دوستو. پھر ہمارے اندر حیوانیت پیدا ہوگی, حیوان ہم بنیں گے اور بھائی بزرگ دوستو انسانیت سے انسان دور ہو جاتا ہے. اپنی ضرورت سمجھ کر بہت اہم ضرورت ہے اس وقت فتنوں کے دور میں. یہ قربِ قیامت کا زمانہ ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے. آج جب آدمی صبح ہوتا ہے تو کیا فتنہ ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, کئی لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شام ہوتی ہے الگ فتنے رونما ہوتے ہیں, آدمی خطرے میں ہے. یہ دور اور یہ زمانہ بھائی بزرگ دوستو خطرے والا ہے, فتنوں والا ہے. اللہ اللہ اس آدمی کی فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے مال جان لگاتا ہے. اللہ اپنی قدرت سے اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ بہت بڑے ہیں. ہماری ہر چیز کیا ہمارے لیے خیر بھلائی کی چیز اللہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے فتنوں سے ہماری حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اس نے سوچو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سمجھ بدھی دی ہے. ہمارا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. سب ظاہر اور واضح راستہ ہے. اس لیے بھائی اپنے بچوں کی ترتیبیں بناؤ, نکلو اللہ کے راستے میں, نکلو اپنی خواہشات کو ہم چھوڑے, اپنی خواہشات کو ہم چھوڑے. تھوڑا مجاہدہ گھر چھوڑنے کا, بیوی بچوں سے دور ہونے کا تھوڑا مجاہدہ برداشت کرے, اسی میں خیر چھوٹی ہوئی ہے. اپنی ترتیبیں بنا لے بھائی, دل نہ چاہے تو بھی دل کو سمجھا کر کے بنا لے. تھوڑا چار چار مہینہ چلا دین کے ماحول میں دور, گھر سے کاروبار سے دور, اپنے والوں سے دور, اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے یہ گولی کھائیں گے اور یہ کروا گھوس پیئیں گے, یہ مجاہدہ برداشت کریں گے. بھائی بزرگوں کو دوستو اللہ تمہارے بنا ہمارے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اور ہمارا رخ آہستہ 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 اللہ کی طرف ہونا شروع ہوگا اور مکمل دین اللہ ہماری زندگی میں داخل کریں گے. اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ بھائی, ترتیب بناؤ. زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینہ نہیں بلکہ بھائی بزرگوں کو دوستو ہر سال کے چار مہینے کا نظام قائم کرو. آٹھ مہینہ دنیا, آٹھ مہینہ کا روزہ, آٹھ مہینہ کا, چار مہینہ اللہ کے دین کے لیے. اگر اتنی ہمت طاقت نہ ہو تو ہر تین سال پر چار مہینہ لگاؤ بھائی, لو دنوں پر لو, مشکل نہیں ہے. اور دو سال چلے لگاؤ, ایک سال چار مہینہ, دو سال چلا چلا, پھر چار مہینہ, تو انشاءاللہ زندگی کا کافی حصہ اللہ کے دین کے لیے, کافی مال اللہ کے دین کے لیے لگے گا. اور اللہ ہر ایک کا بدلہ آخرت میں دیں گے. کچھ نہ کچھ تو ہم ترقی قائم کریں اور پھر مقام پر رہتے ہوئے مقامی محنت میں لگے انشاءاللہ تھوڑا وقت دین میں لگے گا اور باقی کا دنیا پر لگے گا. تو یہ دین کی برکت سے اللہ ہماری دنیا کی بہتر بنائیں گے. کرنے والے تو اللہ ہی ہے بھائی, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی نے کیا ہے اور اللہ ہی کریں گے. اللہ ہی اللہ ہے بھائی. تو اس نظام کو اور اس ترتیب کو اپنی ذات میں اور اپنے گھر والوں کی ترتیب میں قائم کرو. انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی اللہ عزت عطا فرمائیں گے نسلوں کو. ہاں یہ عزت والی راہ ہے, عزت والا راستہ ہے, کامیابی والی راہ ہے. بھائیوں کو دوستو, چاہے ہمارے سامنے اسباب نہ ہو لیکن اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے. اللہ ہی نے کیا ہے تو اللہ کریں گے. ہماری طرف سے جو کرنا ہے ہم کریں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے کریں گے. اس کے لیے بھائی مجھے کو دوستو ہمت کر کے بتاؤ, ہمت کر کے بتاؤ. پیچھے مت دیکھو, آگے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو دکان ہوگی, پیچھے دیکھیں گے تو اولاد ہوگی, پیچھے دیکھیں گے تو دنیا ہی دنیا ہوگی بھائی. اگر ہم آگے دیکھیں گے تو قبر, آگے دیکھیں گے تو آخرت, آگے دیکھیں گے تو ساری آخرت کی منزلیں گھٹیاں, آگے دیکھیں گے تو تھوڑا دل قبول کرے گا کہ نہیں یار. اور اگر پیچھے دیکھیں گے تو یہ تو لوہے چمک ہے, تمہیں پکڑ لیں گے, ہمت نہیں کرنے دیں گے. ہم کم ہمت ہے, ہم کمزور ہیں بھائی. اس لیے بھائی مجھے کو دوستو اللہ پر نظر کر کے اللہ بڑی قدرت والے اپنی ترتیبیں بناؤ اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگانے کی ہمت کرو بھائی. کون کتنی ہمت کرتا ہے کھڑے ہو کر کے بتاؤ, چار مہینہ کون ترتیب بنائے گا, قلعہ کون ترتیب بنائے گا, ہمت کر کے بولو بھائی.